الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی تیسری روح میں جو عمل بیان فرمایا ہے وہ قرآن شریف کا پڑھنا ہے. اور اس کے فضائل بیان فرمائیں, لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنے کا معمول ہونا ہی چاہیے, اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے, کم نہ ہونا چاہیے. اور صبح شام کی جو خاص خاص صورتیں ہیں وہ بھی معمول میں ہونی چاہیے, جیسے روز آنا, یاسین شریف پڑھنا, سورہ ملک کی تلاوت کرنا, سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کرنا, رات کو سوتے وقت الف لام میم سے مفلحون تک آمن رسول سے ختم تک پڑھنا, سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھنا وغیرہ. تاکہ کوئی دن ہمارا قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہ جائے. اور جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی قرآن شریف سیکھنا شروع کر دیں, وہ قرآن شریف سیکھیں پڑھیں. جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنا سیکھیں. اور کچھ نہ کچھ قرآن شریف تو آنا ہی چاہیے, وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. بہتر یہ کہ نازلہ قرآن شریف ہر مسلمان مرد عورت کو آنا چاہیے, اور وہ بھی تجوید کے مطابق. اور اگر کوئی حافظ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا, نور علی نور ہے, اس کا تو بڑا ہی ثواب ہے, اس کا تو بڑا ہی اجر ہے. لیکن صرف حافظ نہ ہو, حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بننے کا بھی اہتمام کرے. تو حافظ باعمل کا بڑا اجر ہے، بڑا درجہ ہے، جیسا کہ ان قریب کتاب میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. بہرحال قرآن شریف سے مسلمان کا گہرا تعلق ہونا چاہیے. کوئی دن، کوئی رات، کوئی نماز قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہ جانی چاہیے. آج ہم قرآن شریف سے تعلق توڑنے کی وجہ سے بھی تباہ ہیں، ہلاک ہیں، برباد ہیں، ذلیل و خوار ہیں. اس لیے ہماری اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، صلاح و فلاح کے لیے، عافیت و سلامتی کے لیے قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا موقوف ہے. حضرت اس کے فضائل بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھتا ہو، صحیح تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھتا ہو، اس کا درجہ اور مرتبہ اعمال نامہ لکھنے والے مکرم فرشتوں کے برابر ہوگا. جو محترم فرشتے بندے کے اعمال نامہ لکھنے پر مقرر ہیں، ان کا اللہ تعالی کے یہاں بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت بلند درجہ ہے. روانی کے ساتھ صحیح صحیح قرآن شریف پڑھنے والے کا بھی وہی درجہ ہوگا. اور جو شخص روانی کے ساتھ قرآن شریف نہ پڑھتا ہو بلکہ اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہو، اس کو قرآن شریف پڑھنا مشکل لگتا ہو، تو اس کو دو ثواب ملیں گے. اس کو دو ثواب ملیں گے، ایک قرآن شریف پڑھنے کا، دوسرے اٹک اٹک کر پڑھنے میں مشقت ہونے کا. اب قرآن شریف اٹک اٹک کر پڑھنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو قرآن شریف زیادہ آتا نہیں ہے، صحیح اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ایک ایک لفظ پر اٹکتا ہے، نکالتا ہے، صحیح نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں نکلتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر تھوڑا چلتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر اٹکتا ہے، صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس لیے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. اور بعض مرتبہ زبانی یاد تو ہوتا ہے لیکن کچا ہوتا ہے، زبانی یاد ہے مگر کچا ہے. اب جب وہ زبانی پڑھتا ہے بار بار اٹکتا ہے، متشابہ لگتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کہیں بار بار کسی سے دہرانا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا پڑھتا ہے، پھر اس کو کہیں نہ کہیں غلطی لگ جاتی ہے، اس طرح اٹکتا ہے لیکن پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے اس اٹک کی وجہ سے اور متشابہ لگنے کی وجہ سے. یا اس نے تجوید سے نہیں پڑھا، اب تجوید سے پڑھنے میں اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ تجوید سے پڑھنے میں تو مشق ہی مشق کرنی پڑتی ہے. مشق کرنے میں ایک لفظ کو بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، بار بار صحیح مخرج سے نکالنا پڑتا ہے. اور بعض مرتبہ اس وجہ سے اٹک اٹک کے آدمی پڑتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی زبان میں یہ خرابی ہو گئی ہے کہ روانی سے پڑھ نہیں سکتا، ذرا سا پڑھتا ہے زبان اٹک جاتی ہے، پھر پڑھتا ہے پھر اٹک جاتی ہے، پھر پڑھتا ہے پھر اٹک جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ قرآن شریف میں برابر لگا رہتا ہے، حوصلہ نہیں ہارتا، ہمت رکھے، ہمت کرے کہ کچھ بھی ہو مجھے تو پڑھنا ہے، چاہے مجھے ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے 100 دفعہ پڑھنا پڑے یا 100 دن تک پڑھنا پڑے، مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ قرآن شریف ختم ہو یا نہ ہو، بے شک میری عمر ختم ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے اور میرا قرآن شریف ختم نہ ہو، مجھے کس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے جس آدمی کو قرآن شریف پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے اور دشواری ہوتی ہے، اس کو قرآن شریف پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے اس کے اندر محنت اور مشقت اٹھانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ لہذا جن کی قرآن شریف پڑھنے میں زبان رواں نہیں، وہ بھی فکر نہیں کریں، برابر قرآن شریف پڑھنے میں لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، چاہے اسی میں زندگی پوری ہو جائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، عمر ختم کرنے کی چیز ہے۔ قرآن شریف میں قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف میں جب تراویح میں قرآن شریف ختم ہوتا ہے، ایک رکعت میں ختم ہوتا ہے، دوسری رکعت میں شروع ہوتا ہے۔ قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، ہاں ہماری عمر اس لیے ہے کہ قرآن شریف میں ختم ہو جائے۔ اسے جسے قرآن شریف کچا ہے وہ بھی نہ گھبرائے، برابر پڑھتا رہے یہاں تک کہ انتقال ہو جائے، برابر یاد کرتا رہے، یاد ہو یا نہ ہو بس یاد کرنا ہمارا کام ہے۔ ایسے جسے قرآن شریف تجوید کے مطابق نہیں ہے، برابر تجوید کے مطابق سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے، ہو یا نہ ہو اس کی بدل، یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، یا ایسی بڑھاپے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، اب روانی سے پڑھا نہیں جاتا، اٹک اٹک کے پڑھا جاتا ہے، پڑھتا رہے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے اور دگنا ثواب پائے۔ شاہ مولانا ابراؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے، اور وہ یہ حدیث اپنے اکثر بیان میں سنایا کرتے تھے، اور اس کا عنوان ہے قرآن شریف حفظ کرنے کا آسان طریقہ۔ قرآن شریف حفظ کرنے کا آسان طریقہ، اور فرماتے ہیں بھائی دیکھو، تم قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دو، چاہے ایک ایک لفظ یاد کرو، چاہے دو دو لفظ یاد کرو، چاہے آدھی آدھی آیت یاد کرو، اور چاہے ایک ایک آیت یاد کرو، بس میں کہتا ہوں روزانہ ایک آیت یاد کیا کرو بس۔ اور ظاہر ہے ایک آیت یاد کرنا کس کے لیے مشکل ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے، جوان کے لیے بھی آسان ہے، ادھیڑ عمر کے لیے بھی آسان ہے، بوڑھے آدمی کے لیے بھی آسان ہے، عورت کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے مرد کے لیے بھی آسان ہے، اور اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد کرنا مشکل ہے تو آدھی یاد کر لے، آدھا بھی مشکل ہے تو آدھی کا بھی آدھا کر لے، ایک کلمہ یاد کر لے بس، الحمدو 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 کہتا رہے، جب الحمدو یاد ہو جائے للہ 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 یاد کرتا رہے، پھر رب العالمین رب العالمین رب العالمین یاد کرے، پھر الحمدللہ رب العالمین یاد ہو گیا، کہتے بھائی اسی طرح تمہیں یاد کرتے ہو تھوڑا تھوڑا، اور چاہے روزانہ بھی ایک آیت یاد نہ ہو غم نہیں کرو، اگر 3 دن میں یاد ہو 3 دن میں یاد کرو، ایک ہفتے میں یاد ہو ایک ہفتے میں یاد کرو، ایک مہینے میں یاد ہو ایک مہینے میں یاد کرو، اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اس طرح سے تم یاد کرنا شروع کرو، اب بہت سے بہت تم یوں کہو کہ اس طرح تم زندگی ختم ہو جائے، قرآن شریف کہاں حفظ ہوگا؟ کیا اس کا غم نہیں کرو، اسے کوئی غم نہ کرو کہ میری زندگی میں پورا نہیں ہوا، بلا سے نہ ہو، چاہے زندگی میں ایک پارا بھی حفظ نہ ہو، آدھا پارا بھی حفظ نہ ہو، مگر حفظ کرتے کرتے جاؤ. پھر وہ حدیث سناتے کہ حدیث یہ ہے کہ جو آدمی قرآن شریف حفظ کرتا ہوا قبر میں آئے گا اور دنیا میں اسے قرآن شریف حفظ مکمل نہ ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو اسے قرآن شریف حفظ کروائے گا، اور جب وہ قیامت میں قبر اپنی قبر سے اٹھے گا تو پورا حافظ ہو کر اٹھے گا. تو کیا ہمارے لیے کیا بہانا ہے بھائی؟ ہمارے پہ تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں، بس قرآن شریف حفظ کرنے میں لگ جائیں، بس دنیا میں ہو پورا ہو گیا فبیا، نہیں تو قبر میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آخرت میں حافظوں کی لائن میں اٹھے گا. اور حافظ کی فضیلت سنو جو حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہے قرآن شریف پڑھے اور زبانی یاد کرے، پھر قرآن شریف نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال، ان کے حلال ہونے کا، اور جن کو حرام قرار دیا ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے. یعنی جو آدمی قرآن شریف حفظ کرے اس کے مطابق عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ایک فضیلت. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. یعنی قرآن شریف کے حفظ کرنے والے کو جنت میں بھی داخل کریں گے، اور جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی. یعنی 10 آدمی اس کی سفارش سے بخشے جائیں گے. تو اس حدیث سے حافظ قرآن کی 2 فضیلتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت میں جائے گا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ دوسرے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو اس کی سفارش سے معاف فرما دیں گے اور 2 سے بری فرما دیں گے، اور اس کے خاندان میں سب سے قریب تو اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی ہیں. تو اگر کسی خاندان میں ایک آدمی حافظ ہو جائے گا یا ایک عورت حافظ ہو جائے گی تو اس کے تو گھر والوں کا کام بن جائے گا انشاءاللہ، وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی 2 سے بری کرا کر جنت میں لے جائے گا. تو بھائی قرآن شریف حفظ کرنے کا آسان نسخہ تو حضرت کے حوالے سے معلوم ہو گیا، اور فضیلت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے معلوم ہو گئی، بس اب عمل کرنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سینے میں قرآن کریم میں کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر. اب وہ مسلمان کان کھولے، کتنے مسلمان مرد ایسے ہیں، کتنی مسلمان عورتیں ایسے ہیں کہ جو بےچارے بالکل بھی قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کو مشہور اور معروف صورتوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، پڑھے نہیں قرآن شریف. بس ان کو اس وحی سے ڈرنا چاہیے کہ آپ فرما رہے ہیں جس کے دل میں قرآن شریف نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر، جیسے ویران گھر ہوتا ہے جس میں کوئی سکون نہیں ہوتا، جس میں کوئی آرام نہیں ملتا، جس میں کوئی راحت نہیں ہوتی، ڈر ہی ڈر لگتا ہے، کسی کا رہنا وہاں پر آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، بس ایسے سمجھو جس کے دل میں قرآن شریف نہیں، وہ بھی اجڑا ہوا گھر ہے، اس کے دل میں بھی وحشت رہے گی، سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، آرام نہیں ملے گا. جہاں بے چینی کے، کرب اور تکلیف کے اور بہت سے اسباب ہیں، ایک قرآن شریف کا نہ ہونا بھی. اسی لیے ان کو چاہیے کہ قرآن شریف پڑھیں بھائی، اور اس کے لیے روزانہ باقاعدہ وقت نکالیں، اور وقت نکال کر کے نورانی قاعدہ پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ قرآن شریف پڑھیں اور تجوید سے پڑھیں، اور قرآن شریف کی برکات اور اس کے فضائل اور اس کے انوار سے اپنا سینہ معمور کریں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی دس نیکی کے برابر ہوتی ہے، تو اس حساب سے ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس لحاظ سے الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو گئی. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو بیان کی گئی ہے حدیث شریف میں. اسی لیے جب پڑھنے والا الحمد کہے تو اس میں 5 حرف ہیں، اس میں 50 نیکیاں ملیں گی، اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی تلاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا افسوس ہے ایسے آدمی پر کہ جو سستی اور غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہے. یعنی قرآن شریف پڑھنے پر یہ بھی کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہر ہر حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی. اور گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا ایک روایت میں یہ کہ جو آدمی قرآن شریف میں جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے ہر حرف پہ 100 نیکیاں ملتی، اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز کے باہر پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سنتا اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اور قرآن شریف میں لاکھوں حروف ہیں، لاکھوں، تو ایک قرآن شریف ختم کرنے پر آدمی کو لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں. لاکھوں تو حروف ہیں، پر ہر حرف کے بدلے 10-10 نیکیاں ہو جائیں گی تو کروڑوں سے نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو بہرحال جس طرح یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہاں نیکیاں بے شمار ملتی ہیں آدمی. اس لیے اس کا روزانہ ہمارے معمول میں تلاوت ہونی چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جب تک قرآن شریف کی تلاوت نہ کر لیں کسی اور کام میں نہ لگے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سویرے جب تک کہ روحانی ناشتہ نہ کر لو جسمانی ناشتہ کرنے کا حق نہیں. اور روحانی ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، صبح کی تسبیحات پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، مناجات مقبول کے ایک منزل پڑھو، اشراق چاش پڑھو، یہ ہو گیا روحانی ناشتہ فجر کا. جب یہ ہو جائے تو پھر بے شک حلوہ پراٹھا کھا لو، اور جو تمہیں پسند ہے اپنا ناشتہ اپنی پسند ہے کر لو. پہلے زمانے میں ہمارے اسلاف کا قرآن شریف کی تلاوت سے اتنا شغف تھا کہ ان کے حالات پڑھ کر کے عقل حیران رہ جاتی کہ کس طرح، کتنا وہ کیسے اتنی تلاوت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور ہی ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. ہمارا عقل میں آتی ہے کیسے کرتے ہوں گے 61 قرآن شریف رمضان شریف میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک تراویح میں 61 ہو گئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، 7 سال. اور 10 سال کی عمر میں موتا امام مالک کی زبانی یاد کر لی، 10 سال کی عمر میں. اور حضرت کا ہر مہینے 30 قرآن شریف ختم کرنے کا معمول تھا،
تین نہیں تیس.
کیا کیا شانتی حضرت. امام بھی ہیں, سینکڑوں مسائل کا بھی استنباط فرما رہے ہیں, ادھر قرآن شریف روزانہ ایک پڑھ بھی رہے ہیں. کیسے پڑھتے تھے اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن لکھا ہے کہ روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرنے کا معمول, مہینے میں 30 قرآن شریف ختم کرنے کا معمول تھا, اور رمضان شریف میں 60 قرآن شریف ختم کرتے تھے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تو کرامت ارواح ثلاثہ کے اندر مذکور ہے. حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پوتے ہیں یہ, اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں حضرت کا نام لے کر بیان کر دیا کہ بھئی یہ ایسے آدمی ہیں کہ عصر سے مغرب تک ایک قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں, عصر سے مغرب تک. تو جب بیان ختم ہوا تو لوگ حضرت سے چمٹ گئے کہ حضرت ہمیں بھی کرامت دکھاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عصر کے بعد قرآن شریف پڑھو مغرب تک ختم, اس کا تو ہمیں کرامت دکھاؤ. ہمیں لوگ ایسے اصرار کیا لوگوں نے, آخر حضرت نے درخواست قبول کر لی اور گومتی کے پل پہ حضرت کھڑے ہو گئے عصر کی نماز پڑھتے ہی, اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے, پکے پکے حافظ بھی وہاں کھڑے, کچھ قرآن شریف کھولے کھڑے, کچھ اپنا حافظہ کھولے کھڑے, اور حضرت نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا. دیکھنے والے قرآن شریف میں دیکھ رہے ہیں, اور زبانی سننے والے اپنے حافظے سے سن رہے ہیں, اور والناس میں سورت ڈوب رہا ہے. کیسے ختم ہوا, وہ ہو گیا ختم. کسی نے کوئی غلطی نہیں پکڑی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آیت چھوٹ گئی, نہ آیت چھوٹی, نہ کہیں متشابہ لگا, نہ کہیں غلطی نکلی. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سننے والوں نے زبانی سنا, اور سب نے کہا کہ پورا ہو گیا. اب کیسے ہو گیا, اللہ ویسے جانے کرامت تھی حضرت. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان کے وقت میں اتنی برکت دی تھی. اللہ تعالیٰ بزرگوں کے وقت میں اس طرح برکت ڈال دیتے ہیں جیسے ایک گز کی کپڑے کو کھینچو 10 گز ہو جاتی ہے. تو ان کا ایک گھنٹہ ہمارے 8 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے, ہمارا ایک گھنٹہ ان کے 8 گھنٹے کے, ان کے ایک گھنٹہ 8 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. جیسے ربڑ ایک گز کھینچ کے 10 گز ہو گئی, ایسے ان کا وقت کھینچ جاتا ہے. ہے وہی وقت ایک گھنٹہ ہی, لیکن ان کے وقت میں اتنی برکت ہے کہ اس کے اندر وہ ایک گھنٹہ 8 گھنٹے کے برابر ہو گیا. ایسے ایک حیرت ناک چیز وہ ہے جو استنبول کے اندر ہے. سلطان سلیم سن 10 ہجری میں مصر سے تبرکات لے کر آئے, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک, حضرات خلفائے راشدین اور دیگر بعض صحابہ کرام کی تلواریں جو دوران جہاد وہ استعمال کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوغہ مبارک, آپ کا دندانے مبارک, آپ کا بال مبارک, اور بھی اس طرح کے تبرکات مصر سے لائے, اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند ہیں. لائے اور لا کر کے انہوں نے استنبول کے اندر محل میں ایک الگ سے کمرہ تعمیر کرایا حال نما, اور یہ سارے تبرکات سلطان سلیم نے اس کے اندر رکھے, اور جب تک وہ زندہ رہا روزانہ خود اس حال کی جھاڑو لگاتا تھا اور صفائی کرتا تھا. یہ اس کے دل میں عقیدت اور محبت تھی حضور کے تبرکات کی. آج بھی وہ تبرکات رکھتا, 24 گھنٹے اس کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی، حافظوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، ہر حافظ اپنی ڈیوٹی پہ آتا تھا قرآن شریف کی تلاوت کر کے چلا جاتا تھا، پھر دوسرا آ جاتا، پھر وہ اس طرح سے اس کمرے میں مسلسل قرآن شریف کی تلاوت شروع ہوئی جو 400 سال تک ہوتی رہی. 400 سال ایک لمحے کے لیے اس کمرے کے اندر قرآن شریف کی تلاوت موقوف نہیں ہوئی. آج بھی وہ کمرہ موجود ہے اور آج بھی وہاں پہ تلاوت ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن بعد میں تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اب دوبارہ وہ سلسلہ وہاں پہ شروع کیا. اگر کوئی خالی تلاوت بھی کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اس کا ہی بڑا ثواب ہے. آپ کو تو بہت ثواب ہے، لیکن جو نادرا قرآن شریف پڑھنے والا ہو، قرآن شریف پڑھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، اس کا ہی بڑا ثواب ہے. حدیث میں حضرت نے ایک حدیث نقل کرنا فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. وہ آفتاب سے دنیا میں کسی گھر میں آ جائے، یعنی آفتاب کسی گھر کے اندر شروع ہو جائے تو اسے گھر میں کتنی روشنی ہوگی. ایسی روشنی باعمل حافظ قرآن کے والد کو پہنایا جانے والا تاج کسی زیادہ ہوگا. اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود یہ کام کیا، جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے؟ یعنی یہ فضیلت تو قرآن شریف پڑھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کے والدین کے لیے ہے کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ تاج دنیا کے اس صورت سے زیادہ روشن ہوگا جو کسی کے گھر میں سے ہوگا. اس کے ماں باپ کو اتنا اونچا درجہ ملے گا تو اس حافظ کو یا اس قرآن شریف پڑھنے والے کو جس نے قرآن شریف کے مطابق عمل بھی کیا ہو، اتنا اونچا درجہ ملے گا. حکایت یاد آئی، ایک عالم تھے اور صبح شام ان کے اپنے کچھ معمولات تھے جن کو پورا کر دیا کرتے. ایک رات وہ اپنے سارے معمولات پورے کر کے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، یہ دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے ان کو جگایا اور یہ کہہ کر دکھایا کہ میاں یہ کہ رات سونے کی تو تم سو رہے ہیں، اب بھی تم مقصد کے لیے سوئے ہوئے ایسے اچھی رات ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر چلے گئے اور جب اس کی آنکھ کھلی جیسے بالکل نئی دنیا ہے، نیا جہاز، گھر بھی وہ نیا نیا اور جگہ بھی بالکل نئی نئی. جیسے میں باہر نکلا گلی میں آیا، گلی بھی کوئی دوسری اور نہیں، نہ اپنا گھر نہ اپنی گلی. میں چلتے چلتے گلی سے باہر آیا تو ایک باغ میں نکلا، باغ اتنا خوبصورت تھا، ارے تو کوئی باغ کا نام و نشان کھائیں گے، یہ تو کوئی اور جگہ تھی جہاں یہ باغ میں جا کے پہنچا. باغ کو میں نے دیکھا کہ بالکل ہرا بھرا اور اس میں پھلدار درخت بھی تھے، پھولدار پودے بھی تھے، ہوائیں چل رہی تھیں، ہواؤں سے درخت میں پتے ہل رہے تھے تو اس سے بھی عجیب سنی کی آواز نکل گئی تھی اور پودوں کے اوپر سے ہوا گزرتی تو میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو آتی.
تک نظر جائے ہریالی ہریالی سبزا ہی سبزا، اور اس باغ کے بیچ میں بیچ ایک پتھیری بچھی ہوئی جس میں ایک طرف پھل ہی پھل ایک طرف پھول ہی پھول، اور دو عورتیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں پنکھا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اور جیسے وہ کسی کے انتظار میں کھڑی. یہ کچھ منظر دیکھ کر کے میں حیران ہوا کہ معلوم نے کہا کہ کون سی دنیا ہے، کون سا جہان ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا. بس کسی سوچ وچار میں تھا کہ کس سے جانا ہے، اس لیے میں نے سامنے دیکھا، سامنے دیکھا تو دیکھتے رہ گیا اور بڑا حال شان ہے، بالکل سفید رنگ کا، وہ بھی جناب عورتوں میں مردوں میں بڑا ہوا، اور جناب کچھ چہل پھیل اس میں نظر آتی، ہر چیز بڑے قاعدے طریقے سے رکھی ہوئی، لوگ بڑے اندر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. میں دیکھ کر حیران ہوں، پچھلے میں جو صاحب مجھے جگانے آئے تھے وہ مجھے نظر آ گئے، میں فاتون کے پاس گیا، مجھے جگا کر چلے گئے، میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں جگایا تھا، میں کہاں گیا بھائی آپ کون سی دنیا آئی، یہ کیا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ جو باغ دیکھ رہے ہو یہ ایک اللہ سے بندی خبر ہے، اور وہ سامنے جو محل ہے وہ اس کا جنت میں ہے، اور وہ دنیا میں ہے، بسن قریب آنے والا، یہ عورتیں اس کے آنے کے انتظار میں کھڑی ہیں، جیسے وہ دنیا سے آئے گا تو اس کو یہاں پہ آرام کرائیں گے، پنکھا دیکھیں گے، پانی پلائیں گے، خدمت کریں گے،
اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ اسی قبر میں رہے گا، یہ باغ جو ہے اسی قبر ہے، اور پھر بعد میں وہ سیدھا سیدھا جنت میں جائے گا تو اس محل میں جائے گا، یہ اس کا محل ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، شاہ صاحب یہ جو صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ ایسے کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی وہ بہت بڑے نیک بزرگ اللہ والے نہیں ہیں، ایک عام مسلمان ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن یہ مرتبہ جو ان کو ملا ہے وہ ایک عمل کی وجہ سے ملا ہے، اور وہ یہ کہ وہ صبح شام باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں. ان کا معمول ہے روزانہ بلا نہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا، تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا. بھائی قرآن شریف جو ہے یہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے، اس کو اپنے گھر میں لائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے دل میں بسائیں، اس کے احکام پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں. قرآن شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل صاف کر دیتے ہیں. حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضرت نے لکھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کس چیز سے دلوں کی صفائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، موت و کثرت سے یاد کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا. یعنی جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے اور لوہا خراب ہو جاتا ہے، اور اس کو زنگ نہ چھڑا ہو تو پھر گل گل کے ختم ہی ہو جاتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، حضور یہ دلوں کا زنگ کس سے صاف ہوگا؟ تو دو عمل آپ نے فرمایا، دو عمل کرنے سے دل کا زنگ صاف ہوگا، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، کہ ان دو کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کا زنگ دور فرما دیں گے. کہ دل میں جو خرابی آ گئی ہے، دل میں جب زنگ آتا ہے تو اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، وہ اثر میں عرض کر دیتا ہوں. دل پر جب زنگ لگتا ہے تو انسان کو اپنی طبیعت کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیک کاموں کی طرح کا شوق نہیں رہتا، گناہوں کو کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے، برے کام اچھے لگتے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے. اچھے کام برے لگتے ہیں. تسبیح پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہے گا, دعا میں دل نہیں لے گا, تلاوت میں جی نہیں لے گا, بس یوں جی چاہے گا بس آوارہ گردی کروں, بس یاروں کے ساتھ بیٹھوں, خوب ہنسی مذاق کروں, گپے لگاؤں اور بس کھاؤں پیوں موج اڑاؤں, نہ نماز کا نہ روزے کا نہ آج کا نہ زکات کا. یعنی دین سے دور ہونا اور اصلاح سے بیگانہ ہونا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب ہونا, یہ دل کے زنگ آلود ہونے کی علامت ہے. جتنا دل میں زنگ ہوگا اتنا ہی ظاہر میں اس کا عمل خراب ہوگا, جتنا زنگ کم ہوتا جائے گا اس کے اندر نیک عمل آتے چلے جائیں گے. یہ زنگ دل میں لگتا ہے, اس کے دور کرنے کی دو نسخے ہیں, دونوں کو استعمال کریں گے تو دل کا زنگ دور ہوگا. ایک اپنی موت زیادہ سے زیادہ یاد کریں, کیونکہ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں سب موت کو فراموش کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں اور تلاوت نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. تو جب موت یاد کریں گے تو آہستہ 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 یہ میل دل سے نکلے گا, زنگ دل سے دور ہوگا اور پھر گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی, نیکیوں کا چسکا لگنے لگے گا اور شوق پیدا ہو جائے گا, اچھے کاموں کی طرف توجہ ہوگی, اصلاح کی فکر بڑھنے لگے گی. تو موت کثرت سے یاد کریں, قرآن شریف کی تلاوت بلا ناغا کریں. اب موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے, موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ نکالیں, چاہے فجر کے بعد نکالیں یا فجر کے بعد نکالیں یا فجر سے پہلے نکالیں, اور چاہے ظہر کے بعد نکالیں, ظہر سے پہلے نکالیں یا عشاء کے بعد نکالیں یا عشاء سے پہلے نکالیں, بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں, چاہے مسجد میں یا گوشے میں جا کر کے بیٹھ جائیں, یا اپنے کمرے میں ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جائیں, یا اپنے گھر میں ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں اور وہاں پر کوئی اور نہ آئے, بچے بھی نہ آئے, تنہائی ہونی چاہیے. اور تنہائی کے بعد یہ تو ظاہری تنہائی ہو گئی, اب اندر سے بھی تنہائی نکال لاؤ, یعنی اپنے ذہن میں جو دنیا جہاں کے خیالات بسے ہوئے ہیں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو بھی رخصت کرو, ذہن سے ان کو بھی صاف نکالو, اپنے اختیار کی حد تک ان کو ذہن سے ہٹا دو. تو اب دل میں بھی خلوت ہو گئی, ظاہر میں بھی تنہائی ہو گئی, اس طرح تنہائی کر کے بس اب اپنا مرنا سوچو. اور جیسے ایک آدمی مرنے والا ہوتا ہے, اسپتال میں داخل ہوتا ہے, بس وہاں سے شروع کرو, بسم اللہ وہاں سے کرو کہ بس بھائی میرا تو ہو گیا ہارٹ فیل اور لوگ مجھے لے گئے ایمرجنسی میں اور وہاں مجھے داخل کر دیا اور اب وہاں ڈاکٹر میرے سب کچھ کر رہے ہیں اور میں بس اب مرنے والا ہوں, بس آخری وقت ہے اور موت کے فرشتے مجھے نظر آنے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے جناب میری روح نکل گئی اور اب لوگ مجھے اسپتال سے گھر لے آئے اور اب مجھے نہلا رہے ہیں اور اب مجھے کفنا رہے ہیں, اب مجھے مسجد میں رکھ رہے ہیں, اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اب مجھے جب مسجد میں لے گئے اور وہاں میرا جنازہ رکھ دیا, اب میری نماز جنازہ ہو رہی ہے, اب سلام پھر گیا, اب لوگ مجھے اٹھا رہے ہیں, اب قبرستان لے کے جا رہے ہیں اور قبر تیار ہے, اب قبر میں اتار رہے ہیں اور قبر میں اتارنے کا نقشہ ذہن میں تازہ کریں کہ اب سلیب رکھے جا رہے ہیں, اب لوگ مٹی ڈال رہے ہیں, اب قبر تیار ہو گئی, اب پانی چھڑکا جا رہا ہے اور اب امن رسول پڑھ رہے ہیں اور اب لوگ جا رہے ہیں, اب میں اکیلا, لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, اب منکر نکیر آ گئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے اور میں اکیلا اور ڈر کے مارے میرا برا حال, اور میں ایسے ان کا جواب نہ دیا جائے. اس طرح سے اپنے مرنے کو سوچیں. اور مزید خبر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہمارے حضرت کی کتاب مشہور ہے حضرت مولانا عاشقی رائے صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کی, اس کا مطالعہ کر لیں. بس اتنا ہی سوچنا روزانہ شروع کرتے ہیں, بس پہلے دن تو کچھ پتہ نہیں چلے گا, دوسرے دن تھوڑا سا اثر محسوس ہوگا, 40 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں آخرت میں ہوں انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ زیادہ ڈر لگے تو پھر بند کر دینا, کیونکہ بعض لوگوں کو پھر اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اب نہ بیوی کے نہ گھر کے نہ در کے نہ کاروبار کے, بس قبرستان میں ہی جانے کو جی چاہے کہ اب مرا اب مرا اب مرا اب مرا. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی رہنمائی میں کرو, جو کچھ بھی کرو, جیسے ایک اشتہار دوا کا پڑ گئے کوئی کھا لے تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان کا بھی خطرہ ہے, ایسے ہی نسخے بتا تو دیا لیکن یہ کسی کے لیے مفید ہو سکتا ہے, کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہتے ہیں جو کچھ کرو کسی اللہ والے کی رہنمائی میں کرو. وہ دیکھے گا کہ اب اس کو کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہوگا اتنا مراقبہ کروائے گا ورنہ بند کروا دے گا. لیکن بہرحال موت کو یاد کرنے کا یہ بہترین نسخہ ہے. جتنی آدمی کو اپنی موت یاد ہوگی اتنے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی، نیک کاموں کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح دل جو ہے اس کا آئینہ بن جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرے قرآن شریف کی تلاوت، کہ روزانہ بلا نوا قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے، کہ اللہ پاک نے اس میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ دل کا زنگ دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا النهار. واجعله لنا حجه يا رب العالمين. واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم اجعل القران تلاوه، اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا. یا اللہ رات دن ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن شریف سے گہرا تعلق عطا فرما. یا اللہ اس کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تا زندگی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ خاص اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ جمع ہونے کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.